بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کی دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 33. جنگ کی اجازت اور جہاد کے مرحلے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا اللہ وبرکاتہ کہ مشرکین عرب نے اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، اپنی دھمکیوں سے باز نہ آئے. طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کی دھمکیاں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. بھائی تمہیں دنیا چاہے، ہماری دنیا لے لو، ہمارا دین چھوڑ دو. اس کے باوجود بھی مشرکین عرب کو تسلی نہ ہوئی. حقیقتاً بات یہ ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اس دین کو مٹانا چاہتے تھے. ان کے نزدیک صرف شخصیت مسئلہ نہیں تھا کہ آج محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق عمر ہیں، یہی پیغام اگر آگے لوگ پہنچا دیں گے تو ہمیں نسلوں کا کیا ہوگا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو، جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کون کرے گا، ان کی تعظیم کون کرے گا؟ وہ تو مٹ جائیں گے اس دنیا سے، ان کی عظمت ختم ہو جائے گی. اور ہمارے باپ دادا کا جو اصل ورثہ ہے وہ اس دنیا سے مٹ جائے گا. اسی ہٹ درمی کی وجہ سے، اسی باطل نظریہ کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کی دھمکیاں دیں اور سازشیں کی، اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اجازت دے دی کہ اب جب وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور یہ جہاد کی سب سے پہلی اجازت تھی، ہاتھ اٹھانے کی سب سے پہلی اجازت تھی. اس سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اگر کافر حملہ کرتا ہے، کافر ہاتھ اٹھاتا ہے، کافر قتل بھی کر دیتا ہے، مومنوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن پر ہاتھ اٹھایا گیا، صحابہ بعض صحابہ کو قتل کر دیا گیا. صدر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی معصوم والدہ کا قتل کر، بے درد سے قتل کر دیا گیا. ان کے والد کو قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو. دین اسلام فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، احکم الحاکمین کی طرف سے آیا ہے. اگر اجازت مل جاتی ہاتھ اٹھانے کی مکہ میں تو اس کا مطلب تھا عقلاً اور فطرتاً اس دین کا خاتمہ، کیونکہ اس دین کو اللہ تعالی نے دل میں بسانا ہے. اس دین کی جگہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے. اس دین کی جگہ ہے دل. جب یہ دین دل میں جگہ کر لیتا ہے تو پھر پورا جسم سدھر جاتا ہے. اور دل کا گہرا تعلق ہے سوچ سے، عقل سے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک مشرک بھی زمین پر نہ رہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی جھٹکے میں دنیا کے سارے کافر مشرک مر جائے اور یہ زمین ساری کی ساری صرف مومنوں کے لیے ہو. نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے اپنے حکمت عملی سے اس دین کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. اور جو بھی اس دین کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نور کو, اس دین کی روشنی کو پھونکوں سے بعض لوگوں نے بجھانے کی کوشش کی ہے کئی صدیوں سے. انبیاء علیہ السلام آئے, ان کے دشمنوں نے ان کو ختم کرنے کی بڑی سازشیں کی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ انبیاء کے قصوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا تھا جو کامیاب نہ ہوا؟ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نبی مر نہیں گیا. موت ناکامی نہیں ہوتی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ سب سے بڑی کامیابی کہ کوئی شخص اپنے دین پر ثابت رہے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے. ناکامی ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے بعض انبیاء کو قتل تو کر دیا گیا لیکن اس نور کو نہ مٹا سکے. نبی کو قتل کرنے کے بعد بھی لوگوں نے اس دین کو مزید مضبوطی سے پکڑا کہ بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو ان عظماء کو قتل کرتے ہیں, جو کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, کوئی اجر مانگتے ہیں, کوئی پیسہ مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں لوگوں سے؟ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, تمہارا رب, تاکہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے. اسے کہتے ہیں المحسنین, اور کہ احسان کا بدلہ ایسے چکایا جاتا ہے. تو یہ جنگ تو رہی ہے ہمیشہ سے, اور اللہ تعالی نے حکمت سے ہی اور حلم سے بڑی مہلت دی اللہ تعالی نے کہ کافروں کو عقل آ جائے, سمجھ جائیں. 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام, 950 سال میرے بھائی, 9 سال نہیں, 100 سال نہیں, 500 سال نہیں, 950 سال صرف دعوت اور تبلیغ میں لگا دیے. مطالبہ کیا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اپنے رب سے مغفرت کر لو, وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے, وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. شرک کر بیٹھے ہو, توبہ کر لو, اللہ تعالی بخشش کی دعا مانگ لو, وہ غفار ہے, وہ بار بار بخشنے والا ہے. کیا مان لیا؟ کیا کہا؟ مذاق اڑایا گیا, قتل کی دھمکی دی گئی, یہ کہا کہ تم پاگل ہو, تم جادوگر ہو, جیسے کہ عام سازشیں ہوتی ہیں. بس اللہ کا حکم تھا کہ نوح کشتی بنانا شروع کر دو. اب خشکی پہ کہیں پہ پانی بھی نہیں, خشکی پہ کشتی بن رہی ہے. پھر آ کے دیکھو یہ پاگل ہو گیا, کل کہتا تھا میں نبی ہوں, آج دیکھو یہ کشتی خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے, لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اور جب اللہ کا حکم آیا اور آسمان اور زمین کے دروازے کھلے اور اس عذاب سے پوری زمین پر طوفان آیا, عاقبت کس کی ہوئی؟ کامیابی کس کو ملی؟ اللہ تعالی کے پیارے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اور کسی اور نبی کا قصہ دیکھ لیں آپ, ہر طرف سے موت نظر آتی تھی, کفر کا غلبہ تھا, طاقت تھی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کافی مغلوب رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین یہ نور باقی رہا, آج بھی موجود ہے, تا قیامت موجود رہے گا. اسے کوئی بجھا نہیں سکتا, جو بجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اور کافر بھی جانتے ہیں. یہ عجب بات اور مزے کی بات بھی ہے, کافر ہسٹری مسلمانوں کی ہم سے بہتر جانتے ہیں. عوام مسلمانوں سے. پتہ ہے بڑا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ, پڑھتے زیادہ ہیں, ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں, ہمارے وقت نہیں پڑھنے کا, وہ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں, فارغ وقت ہے, کوئی نہ تو کوئی انہوں نے کوئی عبادت کرنی ہے, نہ کوئی رب ہے جس کی طرف انہوں نے کوئی لوٹنا ہے, فارغ ٹائم بیٹھے ہو تو پڑھنا ویسے ان کو پسند ہے. تو ہسٹری وہ میں جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کامیاب رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں. بہرحال تو یہ طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی. سورۃ الحج میں آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقین اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر انڈر لائن کر لیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت خود کر سکتا, قادر ہے, بغیر ہتھیار اٹھائے بھی, بغیر قدم بڑھائے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب عطا فرما سکتا ہے. کن فیکون ہے بس. لیکن اگر ہر چیز مفت مل جائے گی ایسے پھر دین کی قدر کیا رہے گی؟ دیکھیں یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے, اس پر اس دنیا کے سب سے بڑے عظیم لوگوں کا خون بہایا گیا ہے, آج ہمیں قدر ہے اس دین کی. اسی نماز کے لیے دیکھیں کہ صحابی کے لیے حکم تھا اور یہ حکم ہے ہر مسلمان کے لیے, صرف ان کے لیے نہیں, کہ میدان جنگ میں, میدان جہاد میں بھی جان ہتھیلی پہ, ہتھیار ہاتھ میں ہے, دشمن سامنے ہے, تیر چل رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, ہر طرف سے خون ہی خون ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی, نماز صلاۃ الخوف کی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چلتے پھرتے نماز پڑھتے رہے لیکن نماز ساقط نہیں ہوئی. سبحان اللہ, خون بھی بہ رہا ہے, چوٹ بھی لگی ہوئی ہے, اللہ کے دین کے لیے جنگ بھی کی جا رہی ہے اور نماز بھی اسی خوف کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے. آج ہم نے نماز کے ساتھ ہم نے کیا کہ ہمارا تعلق کیسے نماز سے, ہمارا ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اجازت کیوں دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, بس سب کافی ہو چکا ہے, حد ہوتی نہیں ہر چیز کی. 13 سال اور 1 سال اور مدینہ میں دھمکیاں سن سن کے, یہاں تک کہ صاحب جتنے صحابی بھی تھے آدھے پہرہ دیتے تھے آدھے سوتے تھے. 14 سال تھوڑی مہلت ہے, دشمن کو ہاتھ نہ لگانے کی 14 سال, ان کو چھوڑ دو, ہو سکتا عقل آ جائے, ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں, ہو سکتا ہے ہدایت کے راستے کو اپنا لیں, لیکن عقل تب بھی نہ آئی. بلکہ کیا ہوا, یا تو حال پہ چھوڑ دے تب بھی کوئی بات بنتی, اجازت دی گئی ان کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. سب کے لیے نہیں, یاد رکھیں ذرا, یہ نہیں کہ جتنی بھی مومن ہیں وہ سب ہتھیار اٹھا کے نکلیں, نہیں, جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے اس مرحلے میں صرف ان کے لیے اجازت ہے جنگ کرنے کی, اور جن کے خلاف جنگ نہیں کی جا رہی وہ ابھی بھی ہتھیار نہ اٹھائے. سبحان اللہ. جہاد کا اصل مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں ہے, سمجھ لیں, جہاد کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے, اور اس دین کی سربلندی ہی کے لیے جہاد کی اجازت دی گئی اور جہاد مشروع ہوا. توحید عبادت کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اب جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ پیش کرے پیدا کرے گا اور تمہارے خلاف جنگ کرے گا، اس کے خلاف جنگ کرو اور اسے روکو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مقصد کیا ہے، ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں کیا کریں گے؟ یہ اقتدار ہم کس لیے دے رہے ہیں؟ کیوں ملے گا؟ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں ہے؟ بدل کی اجازت کیوں ہے؟ شر کو روکنے کی اجازت کیوں ہے؟ ذرا غور سے سنیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے، اور وہ نماز کو قائم کریں گے ہی. وآتوا الزکاۃ، اور زکات بھی ادا کریں گے. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا معروف، سب سے عظیم معروف کیا ہے؟ التوحید. آپ خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے تو ہیں لیکن توحید کا ذکر نہیں کرتے، تو کس خیر کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ امت اگر شرک میں ڈوبی ہوئی ہے تو توحید کی بات نہ کریں، باقی اچھی باتیں کرتے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ امر معروف ہے؟ یہ خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یعنی ایک شخص کو دل کی بیماری ہے، اس کا سر میں بھی درد ہے، ہاتھ میں بھی درد ہے، پاؤں میں بھی درد ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، اس کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا ہے، اسے کمزوری بھی ہے، اور آپ اسے ٹیکے لگاتے ہیں طاقت کے، وائٹمنز ملٹی وائٹمن ٹیکے لگا رہے ہیں کہ اس کی طاقت ٹھیک ہو جائے گی، یا درد کے ٹیکے لگا کے بھی گزارا کرو درد کا، بچے گا ایسا مریض؟ آج امت ہلکان ہے، جیسے یہ مریض نہیں بچے گا نا جب تک دل کا علاج نہ کیا جائے. آج امت کا بھی جب تک توحید سے علاج نہیں کیا جاتا اور شرک کو نہیں مٹایا جاتا، امت کا علاج ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں اصل بیماری کی جڑ یہ شرک ہے اور بدعات ہے. وامر بالمعروف ونہو عن المنکر، سب سے بڑا منکر ہے شرک، اور اگر شرک سے منع نہیں کرتے آپ کسی بھی معاشرے میں تو شرک بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، یہاں تک ایک ایسا وقت آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ شرک کو عین توحید سمجھ بیٹھیں گے. یہ وقت جو ہے نا، وقت بڑی عجیب چیز ہے، بڑی کمال کی چیز ہے، یہ گہرے سے گہرے زخم کو بھر دیتا ہے اور قائم نظریوں کو مزید مضبوط کر دیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ دیکھیں نظریہ عام ہو گیا، اگر اس کو نہ روکا جائے، اگر برا ہے تو پھر وہ نظریہ عام ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد وہ فیکٹ بن جاتا ہے اور حقیقت بن جاتی ہے. اور اگر خیر کو عام کیا جائے تو پھر خیر اور مضبوط ہوتا ہے. جنگ کی اجازت تو مل گئی لیکن اب حکمت عملی کیا ہے؟ کہ جو بھی کافر ملے پکڑ کے اسے ذبح کر دو؟ دیکھیں صحابہ کرام کا دل دیکھیں اور ایمان دیکھیں، تقویٰ دیکھیں. آج بھی بعض لوگوں نے جہاد کے نام پر فساد کو برپا کیا ہے. جب انہیں کہا کہ کافر ہے، دشمن ہے، تم ٹریننگ حاصل کر کو ٹوٹ پڑو، تو وہ بیچارے ٹوٹ پڑے. جان چلی گئی تو انہیں کہا تم شہید ہو جائے گا، 70 حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بس یہ روح نکلنے دے ایک دفعہ. انہیں کچھ چکروں میں بیچاروں نے خود کچھ حملہ بھی کیا، اپنے آپ کو بلاسٹ بھی کیا، اپنے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے. یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والے کون ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، کون ہیں، انہیں پرواہ نہ ہوئی. جو انہیں حکم دیا گیا اس کی تعمیل کی گئی بس. تو یاد رکھیں جس نے کبھی کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، جس نے ایک مرتبہ ایک شکار کے کسی جانور کا اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے، اور جس نے کسی شخص کا قتل کیا اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے ہر شخص اپنے دین میں کشادگی محسوس کرتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناجائز قتل نہیں کرتا. ناجائز قتل کر دیا کسی کا تو اب اس کے لیے دین تنگ ہو جائے گا, اس کا دل بھی تنگ, اس کا دین بھی تنگ اس کے لیے ہو جائے گا. کسی کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اگر مرتد بھی کوئی ہو جائے, دیکھیں بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں, مرتد ہو جائے یعنی کہ شک و شبہ کوئی کافر ہے, مرتد ہو گیا, دین اسلام سے خارج ہو گیا, ثبوت بھی مل گئے, شرطیں پوری ہو گئی, موانع بھی دور ہو گئے, سارے رکاوٹیں ختم ہو گئی, اور قاضی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ مرتد ہے, اب اس پر حد قائم کرنی ہے. حد قائم کون کرے گا؟ شریعت نے ہمیں اجازت دی کہ جب قاضی فیصلہ کر دے تب کسی مسلمان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے سسر قلم کر دے, یا اس کے لیے ایک خاص قانون ہے اور سسٹم ہے. وہ قانون کیا ہے؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور اس کے ماتحت جو اداروں کی ذمہ داری ہے جو اس کے نائب ہیں. اگر وہ نہیں سر قلم کرتے, وہ سزائے موت نہیں دیتے اس مرتد کو, اس کے بعد کے اس کے سزائے موت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا, رشوت لے لی کسی نے لیکن حد قائم نہیں کی, کیا تب جائز ہی ہمارے لیے کسی کے لیے بھی کہ وہ جا کے اپنے ہاتھ سے اس مرتد کو ذبح کر دے یا قتل کر دے؟ نہیں میرے بھائی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, یہ حکم ہمارے لیے نہیں, عوام کے لیے نہیں ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو حکمران ہے, غلطی اس نے کی ہے, جواب دے وہ ہے. نمبر دو, اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو پھر حد کس لیے قائم کی جا رہی تھی؟ تاکہ امن و امان باقی رہے, قائم رہے. یہ حکمت ہے حد, حدود تعزیرات کی یاد رکھیں. جب حد قائم کی جاتی کسی پہ, لوگوں کے سامنے کیوں کی جائے؟ تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور دنیا میں امن باقی رہے, قائم رہے امت میں. لیکن جب کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں, جیسے کہا جاتا ہے کسی کا قتل کرتا ہے, اور وہ اس نظریے سے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ظالم ہے, حکومت اللہ کے راضی کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتی ہے, حکومت کافر ہے, سزا نہیں دیتی, تو ہم خود سزا دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر شر کا ایسا دروازہ کھلے گا اور بد امنی ایسے پھیلے گی کوئی اسے بد کو نہیں کر سکے گا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب قاضی فیصلہ دے چکا ہے, یہ فیصلے بھی خود کرتے ہیں, قاضی بھی خود ہیں, حاکم بھی خود ہیں, جلاد بھی خود ہیں, اور حد بھی خود قائم کرتے ہیں. کبھی دیکھے دنیا میں ایسے لوگ؟ نہیں. بڑی کمال کی بات ہے بھائی کہ خود عالم ہے, عالم ہے, فقیہ ہیں, حاکم ہیں, قاضی ہیں, جلاد بھی ہیں, خود فیصلہ کرنا ہے, خود ہی سزا دینی ہے. دیکھیں صحابہ کرام کا کیا رد عمل ہوا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت ملی تو کیا کیا؟ واللہ میرے بھائی علم نور ہے, کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ علم کا نور اتر جاتا اس سے پہلے کہ ہم کسی ایسے لوگوں کی بات سنتے جو سازش کر رہے ہیں اس دین کے خلاف, جو یعنی داڑھی رکھ کے, پگڑی سر پہ رکھے اس دین میں جتنے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اتنے اصلاح نہیں کر رہے. یہ بات علم کی ہے. 13 سال مکہ میں, 1 سال اور مدینہ میں صحابہ کرام نے کیا سبق سیکھا؟ ایمان کو بڑھایا, تقوی کو مضبوط کیا. بغیر ایمان اور تقوی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی نا, تو میں نے ابھی کہا ہے کہ سائیکولوجی چینج ہو گئی. اگر ایمان تقوی نہیں, طاقت آ گئی نا, بازو کا زور جو ہوتا ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر اسے پالش نہ کیا جائے, اس کی حدیں نہ دکھا جائیں, نہ دکھا دیں کہ کہاں کس حد تک تمہیں اس کو چلانا ہے, تو پھر تو حدیں بھی پار ہو جاتی ہیں, پھر قتل و غارت بھی عام ہوتی ہے, پھر فساد بھی برپا ہوتا ہے, وہ دہشت گردی بھی عام ہوتی ہے. اور ایسا کچھ ہوا ہمارے زمانے میں. واپس آتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت ملی تو انہوں نے دیکھیں بڑے خوبصورت طریقے سے منصوبے بنایا, ایک خوبصورت منصوبہ, حکمت عملی. اجازت تو ہے, اب کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک، دو بڑے خوبصورت اقدامات ہیں. اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ دو طریقے بتاتا ہوں میں. اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اب یہ جو ہمارے دشمن ہیں کتنی ہیں، بہت سارے ہیں، ہر مشرق دشمن ہے، چاہے مکہ کا ہو، چاہے مدینہ کے گرد وہاں میں رہتا ہو، چاہے جزیرہ عرب کہیں پہ بھی رہتا ہو، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، مدینہ کے اندر، مدینہ سے باہر بھی. مدینہ کے اندر تو معاملہ حل ہو گیا، میں نے بتایا کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی معاملات کیسے بہترین طریقے سے یعنی انہیں درست کیے، کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی مدد سے، حکمت عملی سے، صحابہ کرام کے مشورے سے اندرونی معاملات کو درست کر دیا الحمدللہ. جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے تو پھر باہر سے بھی آپ مضبوط ہو سکتے ہیں اور باہر بھی آپ کا اثر ہو سکتا ہے. جب اندر سے آپ ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر باہر والے مزید آپ کو توڑیں گے بھی، اور پھر آپ ان کے کچھ بگاڑ بھی نہیں سکیں گے. آج ہم الٹے چل رہے ہیں نا، آج ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے کافر کا آج غلبہ ہے. آج ہم خود ہر انسان اندر سے ٹوٹے، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، امت ہم سے بنی ہے. امت اس وقت تک نہیں کھڑی ہوگی جب تک میں نہیں کھڑا نہیں ہوتا، جب تک آپ نہیں کھڑے ہوتے. ہم سب بیٹھ جائیں امت کھڑی ہوگی. اچھا 70% بیٹھے رہیں، 30% کھڑے رہیں، امت کھڑی ہوگی. آپ کو خود 70% جسم جھکا ہو اور 30% جسم کھڑا ہو، آپ کبھی کہہ سکتے کہ یہ شخص کھڑا ہے؟ 50-50 پر بھی کہیں گے رکوع کی حالت میں نہیں. آج امت کہاں پہ ہے؟ زمین سے چمٹی ہوئی ہے. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے میں، آپ اور ہم سب جو ذمہ دار ہیں سارے، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تو جھکاتے ہیں لیکن عمل تو نہیں کرتے نا جیسے کرنا چاہیے. تو سر جھکانے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سر بھی جھکایا اور عمل بھی کر کے دکھایا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا دشمن ہے، اندرونی معاملات درست کرنے کے بعد بیرونی معاملات بھی درست کرنے کی کوشش کی. طریقہ یہ رہا کہ ایک ہی دشمن ہے، اس پر فوکس کرنا ہے، باقی دشمنوں سے معاہدے کرنا شروع کر دیں، سب کے خلاف جنگ کر دیں گے. تو جب سب مل کے حملہ کریں گے تو پھر یہ دین فطرت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے، پہلے بتا چکا ہوں میں، لیکن نہیں، تاکہ تاریخ بھی گواہ رہے. یہ تاریخ لکھی جا رہی تھی اس وقت، آج ہم پڑھ، ہمارے عبرت ہے ہمارے لیے. یہ بات بھی نہیں کہ بس ہم نے شہید ہونا ہے، بس جا کے کود پڑو، خود شہید ہو جاؤ، باقی پیچھے جو کچھ ہونا ہونے دو، نہیں، یہ نہیں ہے. اس دین کو لے کے چلنا ہے، اس نور کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی اس نور کی پہلی چنگاری جزیرہ عرب میں جگمگائی ہے، مدینہ میں پہلی چنگاری ہے. اب اس نور نے پھیلنا ہے مشرق سے مغرب تک، یعنی چین کے گلیشئر سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک. پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا؟ سبحان اللہ، دیر روشنی کیسے عام ہوئی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، دشمن بہت تھے لیکن ایک کے خلاف اپنی ساری سوچ اور وچار اور اپنے سارے منصوبے ایک ہی گروہ کے خلاف کیا، مشرکین نے مکہ. کیوں؟ کیونکہ وہی بار بار تانے دے رہے تھے، وہی بار بار دھمکیاں دے رہے تھے، وہی بار بار حد سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، باقی خاموش تھے، دیکھ رہے تھے کیا ہوتا ہے. اکثر لوگ اس انتظار میں تھے، اگر محمد غالب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کریں گے، نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک ہے، پہلے سے ٹھیک ہے، دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. اس انتظار میں تھے، ان کا اپنا آپس میں جھگڑا ہے، دیکھیں کون جیتتا ہے. قریش جیت گئے، پہلے ہم ان کے ساتھ تھے، اگر قریش محمد جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ حق پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. دوسرا جو طریقہ تھا، آپ وسلم جب غور سے دیکھا، سوچ سمجھ کے، حکمت سے، کہ کافر کے لیے دنیا ہے اس کا مال و دولت، تجارت، اور تجارتی قافلے شام کی طرف جب جاتے ہیں گرمیوں میں تو پھر وہ مدینہ کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں. اگر ان سے ان کی یہ دنیا چھین لی جائے, ان کو مال میں خسارہ رہے گا تو اپنی مال کے پیچھے لگیں گے, تجارت پیچھے لگ جائیں, ہمیں چھوڑ دیں گے, ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اور نہ ہمیں تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, ان کے یہ گھمنڈ اور تکبر بھی ٹوٹ جائے گا. پھر دنیا کہیں گے بھائی قریش جو ہے وہ تو اب تجارت کے لیے جا بھی نہیں سکتی. کہاں ایک وقت تھا کہ لوگ جو گرد نواح میں رہتے تھے قریشوں کے ساتھ انتظار کرتے کہ کب قریش کا قافلہ جاتا ہے, ہم ان کے ساتھ جائیں تاکہ ہمیں راستے میں نہ روکا جائے اور ہمیں نہ لوٹا جائے. جب جہاں سے قریشی قافلہ گزرتا تھا تو لوٹیرے بھی ڈرتے تھے یہ اہل الحرم ہیں, ان کو لوٹیں گے تو ہماری خیر نہیں ہے. دیکھیں ہیں ڈکیت, اللہ کا ڈر بھی ہے. آج تو ہم مسلمان اس میں قتل کر رہے ہیں, لوٹ رہا ہے, اس پھر بھی ڈر رہے ہیں. کافر بھی ہے, ڈکیت بھی ہے, اور ارض حرم اہل حرم سے ڈرتا ہے کہ لوٹیں گے تو ہماری خیر نہیں ہے. عجب بات ہے. بہرحال, اور ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ انشاءاللہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لٹیروں کا ٹولہ تھا, نعوذ باللہ, کہ جنگ بدر بھی اس لیے ہوئی, اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں, نہ کوئی توحید نظر آتا ہے, نہ کوئی دین نظر آتا ہے, صرف مال ہی لوٹنا تھا, بس مال لوٹنے کے لیے بس اپنے کئی لوگوں کو قتل کیا, اپنے بھی 300 اپنے بھی کئی بندے مروا لیے اور کافروں کو بھی کئی بندے جو ہیں قتل کیے اور ان کو جنگی قیدی بھی بنایا. تو حقیقت یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک ٹولہ تھا, ڈاکو کا ٹولہ تھا اور کچھ بھی نہیں. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو بے ایمان ہیں اور جاہل ہیں, جن کو نہ تو تاریخ کا پتہ ہے, نہ کسی جغرافیہ کا پتہ ہے, اور نہ ہی دین کا پتہ ہے, اور کوئی مسلمان تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا. یہ الفاظ, یہ جملے ہیں ان کافروں کے جو دعوت اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ کر اتنی تکلیف میں اور صدمے میں پڑ گئے ہیں کہ اب وہ اس بڑھتے ہوئے اسلام کو روک تو نہیں سکتے, تو پھر اس طریقے کی سازشیں لے کے آتے ہیں, اس طرح کے جھوٹ لے کے آتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں متنفر کر دو, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال تک ہاتھ نہیں اٹھایا, اور جس نے اپنا سب کچھ چھوڑنا تھا مکہ میں, کیا اس نے پھر کسی سے کچھ لوٹنا بھی تھا؟ تو اصل بات یہ نہیں کہ وہ لوٹنا چاہتے تھے, اصل بات یہ ہے کہ ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے. وہ دنیا کے پجاری ہیں, اگر اسے دنیا چھین لی جائے تب انہیں سبق مل سکتا ہے, ان کا گھمنڈ بھی ٹوٹ سکتا ہے, تاکہ دنیا پوری دیکھ لے کہ یہ لوگ دنیا کے پجاری ہیں, جب ان سے دنیا چھین لی جاتی ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے. اور اللہ کی اجازت بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بھی نہیں بڑھایا. اور حکمت عملی کیا تھی؟ اگر لٹیرے ہوتے تو جتنے بھی گرد مشرک سب کو لوٹ لیتے, نعوذ باللہ, اور پھر جو بھی پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اسے نوٹ کر لیتے اور اس سے ڈبل لیتے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے, اور جب بھی اجازت ہوئی جنگ کرنے کی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان دو چیزوں پہ عمل کیا. دو چیزیں کیا ہیں؟ اندرونی معاملات درست ہوئے, بیرونی معاملات میں ایک دشمن کو فوکس کیا, اسی پہ کڑی نظر رکھی, اور باقی جو ہیں ان سے صلح کرنے کی اور معاہدہ کرنے کی کوشش کی, اور جو ان کی دنیا تھی جس پر ان کو ناز تھا, گھمنڈ تھا, انہیں اس دنیا کو توڑنے کی کوشش کی, اور جو ان کا اپنا حق تھا تاکہ وہ بھی ان کو مل جائے. تو منصوبے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے, نمبر ایک, جو قبیلے تھے مدینہ کے ارد گرد ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اب جنگی دستوں نے پھیلنا ہے. دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جس راستے پر تجارتی قافلے گزرتے تھے ان راستوں پر گشتی دستے بھیجنا, جو گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, خبر لے کے آتے کہ کہاں پر قافلہ ہے, کہاں پہنچا ہے, اور کون ان کے ساتھ ہے, اور کیا اس قافلے کے اندر ہے, اور کس نوعیت کا قافلہ ہے. اور ان دونوں منصوبوں کو طے کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ جو تقریباً 45 میل یا 50 میل کے فاصلے پر تھا مدینہ سے, وہاں تک دیکھے, معاہدے کیے, اور دیگر قبائل سے بھی معاہدے کیے. تو پہلا منصوبہ اس طریقے سے مکمل, دوسرے منصوبے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سریے اور غزوات جو ہیں ان کو تیار کیا. سریہ کیا ہوتا ہے, غزوہ کیا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے یہ جنگی دستے بنے, ان دستوں پر کس کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا, اور جو سب سے بڑی جنگ تھی تاریخ اسلام میں, سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ, جو بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جنگ بدر کیوں ہوئی, اس کے اسباب کیا تھے, اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے مختصر سی, کہ سب سے پہلا سریہ کون سا تھا, سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا, سریہ غزوہ میں کیا فرق ہے, اور مزید چند اہم باتیں جنگ اور جہاد کے تعلق سے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.